مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا قدینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.
آپ کا نام؟
صغیر اتاری. میں لاہور سے آیا ہوں.
رائمر سے آیا ہوں.
میں لاہور سے.
شیخوپورہ سے.
محمد طیب.
لاہور سے آیا ہوں.
بابا سے ملاقات کے لیے آئے ہیں.
محمد عثمان اتاری.
محمد نعمان.
میں سرگودا شہر سے آیا ہوں.
محمد رحیل جمیل اتاری.
میں لاہور سے آیا ہوں.
پیر صاحب کی زیارت کے لیے آئے تھے.
انس سیالکوٹ سے.
محمد اورنگزیب اتاری سردار آباد فیسٹ آباد سے.
دنیا داری کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں, سکون نہیں ملتا, اس لیے تین دن کے قافلے میں آئے ہیں کہ کچھ سکون مل جائے زندگی میں, اور نیت لے کے آئے ہیں کہ دو بیٹے ہیں ماشاء اللہ, ایک کا نام میں نے اپنے پیر کے نام کے رکھا ہے محمد الیاس اتاری اور دوسرا زین العابدین. خواہش یہ ہے کہ وہ مبلغ دعوت اسلامی بنے, ایسے بنے کہ وہ بھی میرے پیر کا پیغام آگے بڑھائیں.
اس دن کا بڑا جو ہے نا بےچینی سے انتظار ہوتا ہے کہ کب امیر سنت کی طرف سے پیغام ہمیں ملے اور ہم کسی طرح صرف فضان مدینہ چلے جائیں, اپنے پیر صاحب کی زیارت کر لیں. اور الحمدللہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب کوئی دل بے چین ہے یا نیکیوں میں دل نہیں لگ رہا, تو پھر یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پیر خانے جایا جائے, امیر سنت کی زیارت کی جائے. اس کا جو الحمدللہ جو امیر سنت کی زیارت کرنے کے بعد فیض ملتا ہے, اس کے بعد الحمدللہ نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے.
دعوت اسلامی کو ہر بندے کو چاہیے کہ جوائن کرے. دعوت اسلامی ایک ہمیں اچھا پیغام دیتی ہے, دین کا پیغام دیتی ہے, دین کی طرف ہمیں راغب کرتی ہے, اس سے بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں.
الحمدللہ امیر علیہ سنت ہر ہفتے مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. آج کے مدنی مذاکرے میں مہنگائی کے حوالے سے بتایا گیا ہے, کافی پرابلمز ہیں, کافی تکلیف ہے, مشکلات ہیں. جہاں پہ دیگر عمومی اسلامی بھائیوں کو تکالیف ہے, وہاں پہ گونگے بہرے بھی آزمائش میں مبتلا ہے. دعا فرمائے اللہ پاک ان کی آزمائش کو آسان فرمائے, اور جہاں پہ گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائی ہیں ان کو بھی اگر کام پہ رکھا جائے, اگر ان یہاں پہ کام پہ رکھے ہوئے ہیں تو ان کو بھی 10% اضافے کے ساتھ اضافی تنخواہ وغیرہ کا سلسلہ کیا جائے. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا.
سب سے پہلے تو پیر صاحب کو جب لائیو زیارت کی تو آنکھوں سے آنسو نہیں تھے تھم رہے, آنکھوں سے آنسو بے ساختہ جا رہے تھے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اور پھر دل میں جتنا ہو سکا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی کہ ہم پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور جو ہماری حجات ہیں دعائیں ہیں سرکار کے تمام عاشقوں کے لیے سب کی پوری ہوں اور سب کی حجات پوری ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ان پہ رحمت نازل فرمائے. تو یہی کوشش ہے کہ پیر صاحب کی بار بار زیارت ہو, اور صبح سے یہی طلب تھی کہ کب پیر صاحب سامنے آئیں گے اور ہم انہیں دیکھ پائیں گے, کہ ٹی وی پہ تو دیکھتے ہی رہتے ہیں, آج لائیو دیکھیں گے تو دل کو سکون ہو جائے گا. اور یہ بھی ہے کہ یہاں پہ آ کے کچھ نہ کچھ جو ملے ہمیں, ہم وہ ساری زندگی ہمارے ساتھ رہے اور ہمیں آگے بھی اسے ایڈاپٹ کریں, اور جو ہمارے گھر میں ہیں ہم انہیں بھی بتائیں, وہ بھی اس پہ عمل کریں, یار دوست بھی عمل کریں, اچھی چیز ہم بھی حاصل کریں اور انہیں بھی دیں, جن سے ہماری آخرت کا بھی جو ہے خزانہ اکٹھا ہو سکے.
بہت ایک لطف آ رہا ہے کہ مجھے ایک ٹوکن مل گیا, میں ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. مجھے 3 سال ہو گئے تھے اسلام کو جوائن کیے ہوئے, کافی میں مدنی مذاکرے جو ہے آن لائن دیکھتا ہوں, لیکن آج میں نے 3 سال پہلے میں ادھر آیا تھا. ابھی میں نے جو ہے لائیو دیکھا ہے تو ایک علم دین سیکھا ملا ہے. کافی باتیں انہوں نے پیر صاحب نے بتایا کہ جو ہے نا عوام الناس کے ساتھ میں اخلاق ساتھ پیش آنا چاہیے اور آپس میں اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. بہت علم دین سیکھنے کو ملا مجھے.
مدنی چینل پہ سنا تھا کہ محفل مدینہ ہو رہی ہے, تو آج سے تقریباً 4 سال پہلے میں محفل مدینہ میں ویسے ہی حاضر ہوا تھا, تو پیر صاحب کی نگاہ کرم ہوئی تو چند دن بعد ہی الحمدللہ مدینے کا بلاوا 2018 میں میرے سنت کے ساتھ ہی ترکیب بن گئی. اسی نیت سے پھر بلاوا آ جائے, اسی نیت سے حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ.
نیتیں لے کے ہیں, سب سے بڑی نیت تو بابا کا دیدار اور ان سے ملاقات کا ہے, اور باقی انشاءاللہ تعالی داڑھی کا بھی کیا تھا ارادہ, انشاءاللہ بابا سے ملاقات کریں گے تو داڑھی کو بھی معافی دیں گے انشاءاللہ, اور نمازوں کی پابندی کریں گے, مدنی قافلوں کے بھی انشاءاللہ مسافر بنیں گے. اور الحمدللہ اس عید پہ ہم نے کیا بھی قافلہ الحمدللہ. ایک تو بابا کی زیارت ہے لائیو, اور دوسرا یہاں پیر خانے میں آ کے جو دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے, جو سکون ملتا ہے, اور یقین مانے دل کرتا ہے یہاں سے واپس ہی نہ جائیں, دنیا کے سارے کام ختم ہو جائیں اور بس یہاں کے ہو کے رہ جائیں. آتے ہی یہاں دل کی دنیا چینج ہو جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں پاپا کے صدقے ہماری دل کی دنیا چینج کر دے اور دنیا آخرت اچھی کر دے.
مدنی مذاکرے کے لیے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ امیریہ اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کی جو شخصیت ہے، آپ دیکھیں دور حاضر کے ان علماء کرام میں سے ہیں جنہوں نے ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا ہے. اگر آپ پرنٹ میڈیا میں دیکھیں تو ماہنامہ فیضان مدینہ کی شکل میں اور بے شمار کتابوں کی شکل میں الحمدللہ امت کی رہنمائی کی جا رہی ہے. الیکٹرانک میڈیا میں دیکھیں تو آپ کے پاس مدنی چینل اردو، مدنی چینل بنگلہ، مدنی چینل انگلش، کڈز مدنی چینل، مدنی چینل عربک اور مدنی مذاکرہ. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ امیر اہل سنت کا تجربہ، مشاہدہ، علم، حلم، اس سب چیزوں کا مجموعہ ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں، مدنی مذاکرے کی سب سے خاصیت بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ولی کامل کی زیارت نصیب ہوتی ہے، دوسرا اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کو مدنی مذاکرے میں اپنے مدنی پھول چننے کو ملیں گے، اگر کوئی لیبر ہے، کوئی فیکٹری اونر ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی بھی آفس لیول کا ہے، یا کوئی حتیٰ کہ گھروں میں اسلامی بہنوں کے لیے بھی امیر علیہ سنت الحمدللہ مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں. اور مدنی مذاکرہ اگر کوئی اس کو تھام لینا تو انشاءاللہ وہ کم از کم ضروری علوم جو فرض ہیں ہمارے لیے کم از کم وہ سیکھ لے گا اللہ کی رحمت سے. ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی
جنتی،
فاطمہ اور علی
جنتی،
حسن اور حسین بھی
جنتی،
سب صحابیات بھی
جنتی،
والدین نبی
جنتی،
حضرت امیر معاویہ
جنتی
اور ابو سفیان بھی
جنتی،
سب صحابی نبی
جنتی
جنتی.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی جی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اگر نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں کھا پی سو وغیرہ نہیں سکتے. اب کھانا پینا سامنے آ گیا، افطار آ گیا، روزہ رکھا ہے تو ویسے تو نہیں کر سکتے مسجد میں، البتہ اعتکاف کی نیت کر لیں اور آپ بھلے افطار وغیرہ کر لیں. اور یہ بھی ذہن میں رہیں کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں گے تو ثواب ملے گا، کھانے پینے کے لیے کریں گے کھانا پینا جائز ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا. لہذا بہتر یہی ہے کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں، کچھ ذکر و درود کی ترکیب کریں، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب بھلے کھائیں پیئیں سوئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 12، کیونکہ آج ذیقات کی 12ویں رات ہے، 1443 نہیں تھی. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں عاشقان رسول جمع ہیں، مدنی مذاکرہ ہفتہ وار شروع ہو چکا ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑی تو بند پڑا اور کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, چھٹیا کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے, جھوٹی خبریں پھیلانا کیسا, کیا یہ بھی گناہ میں شامل ہوگا؟ کیونکہ کئی لوگ کسی کے مرنے کی خبریں پھیلا رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ زندہ ہوتا ہے, اور کبھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں حالانکہ مزید نہیں بڑی ہوتی, اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے؟ سوشل میڈیا کی برائیوں میں سے ایک برائی ہے فیک نیوز پھیلانا, یہ اب زیادہ ہو گیا ہے, یا پھر پہلے بھی ماضی میں بھی آپ کے تجربات رہے ہیں کہ لوگ جھوٹی خبریں پھیلاتے تھے؟
جھوٹی خبریں پھیلانا یعنی افواہیں اڑانا سب پرانا طریقہ ہے, حدیثوں میں اس کی مذمت بھی موجود ہے, اس کا مطلب پرانا طریقہ ہی ہے. سوشل میڈیا کا جب نام بھی نہیں سنا تھا اس وقت بھی مجھے مار دیتے تھے, اور جنازے کی نماز کے اعلان ہو جاتے تھے, پھر لوگ بےچارے فون کرتے تھے کہ یہ تو خیریت ہے, تو مارتے رہتے ہیں. مجھے تو کئی بار مارا ہے لوگوں نے افواہوں میں. الحمدللہ اتار کرم ہی سے تیرے جم کے کھڑا ہے, دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا. یوں کرتے رہتے کرنے والے. اسی طرح یہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ پیٹرول کے بارے میں, تو وہ پیٹرول کے بارے میں افواہیں وہ اڑاتے ہوں گے جن کو مزید مہنگا مال اپنا بیچنا ہوتا ہوگا کہ بہت بڑھ گیا دام اور بڑھ گیا ہے, تو اس لیے وہ یوں 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 ہم کو اتنے کا پڑتا ہے اور یہ ہم آپ کو اتنے کا دے رہے ہیں, باؤ ٹو باؤ دے رہے ہیں, کیا کریں. نہ جھوٹ پر جھوٹ تو بولتے رہتے ہیں لوگ, اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. اسی طرح دہشت گردیوں کی خبریں کہ ادھر گولی چلی تو اتنے مر گئے, ادھر بم پھٹا تو اتنے مر گئے, تو یہ بھی ہوتا ہوگا, تو گناہ کا کام ہے, حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. میرے آقا اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صدقہ یعنی سینکڑوں خبریں خصوصاً آج کل ایسی اڑتی یعنی عام ہوتی ہیں جن کا تمام شہر میں چرچا ہوتا ہے, پھر تجربہ گواہ ہے کہ بعد تنقید یعنی چھان بین کے محض وہ خبریں بے اصل یعنی بے بنیاد نکلتی ہیں, انہیں افواہ کہتے ہیں. اور شیطان بھی افواہ پھیلاتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شیطان آدمی کی صورت اختیار کر کے لوگوں کے پاس آتا ہے اور انہیں کسی جھوٹی بات کی خبر دیتا ہے, لوگ پھیل جاتے ہیں, تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو سنا جس کی صورت پہچانتا ہوں مگر یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام کیا ہے, وہ کہتا ہے. حوالہ مسلم شریف جلد مسلم شریف پیج نمبر 18 حدیث نمبر 17. تو یہ مطلب شیطان بھی وہ آ کر وہ لوگوں انسان کی صورت میں وہ جھوٹی خبر اڑاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کسی نے کہا تھا, اب شکل یاد رہ گئی ہے, ہم نہیں جانتا میں, یا کسی دوست کی عزیز کی پہچاننے والی شکل میں آ جاتا ہوگا, یہ بھی ہو سکتا ہے, تو شیطان کی بھی ترکیب میں کرتا ہے ایسی. تو یہ ہے مطلب اس میں آزمائش ہے کہ جھوٹی خبر نہیں پھیلانی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی انسان کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے, یہ بھی ہمارے ہاں عام ہے, سنا ہے کہ یوں تو یوں سر پر کچھ بھی نہیں ہوتا, بلکہ سنا ہے یہ بھی نہیں کہتے, اس کو بالکل کنفرم کر دیتے ہیں کہ یوں ہی ہے, حالانکہ اس نے سنی ہوئی ہوتی ہے اور سنی ہوئی باتوں کا کوئی مطلب اعتبار تو ہوتا نہیں ہے. تو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, مسلم شریف صفحہ 17 پیج نمبر حدیث نمبر 7, کہ یعنی کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے, آگے بڑھا دیتے ہیں. تو یوں بھی بعض اوقات یہ افواہیں اڑتی رہتی ہیں. بخاری شریف کے حدیث میں ایک مضمون ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور دوسرا اس کے سرانے سنسی لے کر پلاس ٹائپ کا ایک اوزار لیے ہے اور وہ اس کے منہ میں باچ, اس کو باچ بولتے ہیں, باچ میں گھونپ دیتا ہے اور چیرتا ہوا پیچھے گدی تک لے جاتا ہے. پھر یہ دوسری طرف آتا ہے اور باچ میں ڈال کر وہ اس کو چیرتا ہوا گدی کی طرف لے جاتا ہے. یہ پھر پہلی طرف آتا ہے جہاں سے چیرنا شروع کیا تھا تو وہ زخم بھر چکا ہوتا ہے, پھر ادھر مارتا ہے اور ڈالتا اور چیرتا ہے پھاڑتا ہے, اس طرح چیر پھاڑ ہو رہی تھی اس کی. تو بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا کہ یہ جھوٹی افواہ پھیلانے والے کی سزا ہے. تو اب دیکھ لیں, ابھی تو اس کو مار دیا, اس کو پچھاڑ دیا, وہ باتوں میں افواہیں اڑا دی, پیٹرول مہنگا کر دیا, بم پھاڑ دیا تو گولی چلا دی, بندے گرا دیے اتنے باتوں میں, لیکن مرنے کے بعد کی سزا برداشت نہیں ہو سکے گی. یہ برزخ کی سزا ہے. تو یہ مطلب جھوٹی افواہ پھیلانے والے کی بھی سزا ہے, اور احیاء العلوم میں جو روایت ہے اسی طرح کی, اس میں یہ کہ جھوٹ بولنے والے کی یہ سزا ہے. جھوٹ یعنی افواہ نہیں بھی اڑاتا اور صرف جھوٹ بولتا ہے تو وہ بھی باز رہے, اور جھوٹی افواہ والا بھی جھوٹا ہی ہے, جھوٹ بول ہی رہے وہ. اللہ پاک ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے. ایسی خبریں چلے نا تو اس طرح کی, اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ افواہیں زیادہ زیادہ پھیل جاتی ہوں گی, تو اس کو آگے فارورڈ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہ بھی ہوتا تفریحاً فارورڈ کر دیا جاتا ہے, تو یہ ہر گناہ میں مدد ہوئی نا, کہ ہمیں قرآن نے حکم دیا تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو, ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اور گناہ ظلم برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو ہمارے یہاں مطلب یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ پاک سچی توبہ نصیب فرمائے. اگر کسی نے یہ کام کیے ہیں تو اس سے پکی توبہ کر لے, اور جہاں ازالہ بنتا ہو وہاں ازالہ بھی کرنا ہوگا, جہاں تلافی بنتی ہو وہاں تلافی بھی کرنی ہوگی. خاص کر اپریل کی پہلی تاریخ کو اپریل فول مناتے ہیں, فرسٹ اپریل کو فول مانے بے وقوف, تو اپریل فول اپریل بے وقوف, تو یہ بے وقوفوں کی طرف سے غیر مسلموں کی طرف سے یہ آیا ہے. مسلمانوں میں بھی ہوگا لیکن ہم نے اطراف میں اپنے نہیں دیکھا, البتہ ہو سکتا ہے کہ ماڈرن لوگ جو ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, کھوپڑی جن کی خراب ہو جاتی ہے, وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوں تو تعجب نہیں, نہ مذہبی طبقہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا جن کو یہ لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں, اور حقیقت میں ان کو آئینے میں اپنا چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے. جھوٹ یہ بولیں, گالیاں یہ بکیں, گانے باجوں پر ٹانگیں یہ چھرکائیں, رشوتوں کا لین دین یہ کریں, سود کا لین دین یہ کریں, اللہ اور رسول کی نافرمانی کریں, فجر کے ٹائم پر اوندے پڑے ہوں, گھر میں سوئے پڑے ہوں, اور جو نیک آدمی نماز پڑھتا ہے سنت کے مطابق, جس کا کلمہ پڑھا ہے اپنے اس کے سنت عطا کر کے داڑھی رکھتا ہے, سادہ لباس پہنتا ہے, اور بس یہ بیوقوف لگتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ تو آئینہ ہے, آئینے میں اپنی شکل ایسے شخص کو آتی ہے جو طرح طرح کے گناہوں کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کو بھی مطلب برا بھلا بولتا ہے کہ مولوی ہیں, یہ ملا لوگ ہیں, ان کو کیا پتا, ان کو کیا سمجھ, دنیا ادھر سے ادھر چلی گئی ہے, دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے. بہرحال یہ کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اپنے دل کے آئینے میں مدینہ نظر آئے گا, ورنہ یہ کہ اگر اس برے ماحول میں رہیں گے تو اچھے لوگ بھی آپ کو برے نظر آئیں گے, یعنی اپنی شکل نظر آتی رہے گی, اور قبر میں جو معاملہ ہوگا وہ پھر اللہ پاک سے ہم امان چاہتے ہیں عذاب قبر سے. اللہ سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علی محمد. حضور قربانی جانوروں کی قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں, تو آپ سے سوال یہ ہے کہ قربانی صرف مرد پر واجب ہے یا عورت پر بھی قربانی واجب ہے جانوروں کی؟
قربانی کی شرائط پائے جائیں تو مرد اور عورت دونوں پر ہی واجب ہے، جس جس پر اپنی اپنی واجب ہے۔ یہ نہیں کہ اگر مرد پر واجب ہے تو بیوی کی طرف سے بھی مرد پر واجب ہو گئی، یا بیوی پر واجب ہو گئی تو اس کو شوہر کی طرف سے بھی قربانی واجب ہو گئی، یوں نہیں ہے۔ اپنی اپنی طرف سے جس پر واجب ہے، بھلے شوہر غریب ہے، عورت کے پاس اتنا رقم اور جو بھی شرائط ہے وہ پورے قربانی ہے، تو یہ کرے گی واجب ہے اس پر، شوہر بھلے نہ کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور، ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات موصول ہوئے ہیں کہ اگر بچپن میں کسی نابالغ سے کوئی چیز لے کر کھائی ہو یا لی ہو تو اب کیا کریں؟ جب احساس ہوا جواب ارشاد فرما دیں۔
اب اگر وہ بالغ ہو چکا بچہ اور اس تو اس سے اس کی پیمنٹ کر دیں جتنا کھایا ہے، اگر وہ معاف کرتا ہے تو معاف بھی ہو جائے گا، اور اگر وہ نابالغ جو ہے وہ ہے ہی نابالغ تو اس کا جو سرپرست ہے اس کے پاس اس کی رقم جمع کروا دے جتنا اس کا کھایا ہے، اور اگر خود باپ نے ناک کھا لیا اپنے نابالغ بچے کا تو اتنی رقم اس کی نکال کر اس کے کھاتے میں جمع کر لے، یا اس پر اتنی خرچ کر دے اسی بچے پر رقم
جو اس کی ضرورت ہے اس کے حساب سے خرچ کر دے،
ضرورت کے مطابق دوا میں خرچ کر دی، اس کی غذا میں خرچ کر دی، اس کے لباس میں خرچ کر دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
خوش دلی سے میں کروں قربانی اے میرے خدا، خوش دلی سے میں کروں قربانی اے میرے خدا، اپنے رب سے مانگ لو ایسا کرینا مومنو، اپنے رب سے مانگ لو ایسا کرینا مومنو۔
امیر علیہ سنت سے میرا سوال ہے، کیا مسلمان گونگے کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔
خوش دلی سے میں کروں قربانی اے میرے خدا، اپنے رب سے مانگ لو ایسا کرینا مومنو، اپنے رب سے مانگ لو ایسا کرینا مومنو۔
گونگا جو ہے وہ اپنے تلفظ پر تو قادر ہوتا نہیں ہے، نماز بھی تو پڑھتا ہی ہو اشارے سے، جس طرح اللہ اکبر وہ اشارے سے تکبیر تحریمہ جیسے کہتا ہے تو اشارے سے ہی کرتا ہے اپنے اور تصور میں، تو اسی طرح قربانی کے وقت بھی وہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لے، تو وہ اللہ کا نام اس طرح دے لے گا تو گونگے کی قربانی بھی جائز ہو جائے گی۔ قربانی ہو یا ذبح شرعی، کوئی بھی مرغی کاٹنی ہے تو اس پر بھی تکبیر تو پڑھنی ہے نا، اس کو تکبیر بولتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہنا شرط نہیں ہے، اللہ کا نام لینا یہ ضروری ہے، وہ بھی ارادتاً اگر اللہ کا نام نہیں لیا تو یہ جانور جو ہے یہ حلال نہیں ہوگا، مردار ہو جائے گا، اور اگر اس وقت بھول گیا ذبح کرتے وقت، مسلمان جو ہے اس نے ذبح کرنے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ کہنا تھا اس نے اور بھول گیا، تب بھی ذبیحہ جو ہے جانور حلال ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بت پرست ہے مثلا ہے نا، یا مرتد ہے اور وہ ہزار بار بسم اللہ پڑھے یا بسم اللہ اللہ اکبر کہے، اس کا کاٹا ہوا جو ذبح کیا ہوا وہ بالکل مردار، مطلب مرے ہوئے گوشت کی طرح ہے، حرام ہے۔
یعنی زبان سے کہنا ویسے تو شرط ہے، جو بھی ذبح کر رہا ہے اس کے لیے شرط ہے، لیکن چونکہ یہاں پر وہ قادر ہی نہیں ہے اس کے اوپر تو اس لیے مطلقاً فقہ کرام نے یہ لکھا کہ گونگے کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن وہی کہ وہ اس کا ذہن تصور کر لے کہ میں اللہ کا نام لے رہا ہوں۔
جی، مگر گونگے کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔
ابھی جو ویڈیو میں قربانی کے جانور دکھائے گئے تو ایک ایسے جانور کے متعلق ہم نے پڑھا کہ جو سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو، تو ماضی کی یادوں میں مجھے کچھ یاد آ رہا ہے کہ آپ نے بھی شاید کوئی ایسا جانور لیا تھا یا آپ لینے گئے تھے ان کو، کیونکہ پہلے آپ خود جانور خریدنے بھی جایا کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے ذبح بھی کیا کرتے تھے. تو کچھ یاد ہے ایسا کوئی جانور آپ نے لیا ہو؟ اور اس کا حدیث میں غالباً ذکر بھی ہے.
ایک سے زیادہ بار لیے ہوں گے اس طرح کے, میں ڈھونڈتا تھا
اس کی وجہ.
سیاہی میں چلتا ہو, سیاہی میں دیکھتا ہوں نا آنکھوں کے گرد یہ کالا کالی کھال, اور سیاہی میں چلتا ہوں نا کالے پاؤں, اور سیاہی میں بیٹھتا ہو یعنی کالا پیٹ, بلیک پیٹ کا جو چمڑا ہے یا بال ہے وہ بلیک ہوں. اس طرح کے تو کیے میں نے, مطلب قربان جو مجھے ذن غالب یہی ہے. ذبح لفظ جو ہے نا, ذبح معنی جو جانور ذبح ہوا, اور وہ جو جس کو ہم ذبح بولتے ہیں نا, یہ ذبح نہیں ہے, یہ ذبح اصل تلفظ ہے ذبح. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا پر بھی الحمدللہ سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ایک سوال یہ آیا ہے کہ لال مرچ سے نظر اتارنے کی کیا حقیقت ہے؟
ہاں وہ ٹوٹکا ہے, یہ جائز ٹوٹکا ہے. تین یا سات مرچیں سات بار گھما کر وہ توے پہ ڈالتے ہیں, تو اگر وہ توے میں سے بدبو آئے گی, یعنی کہ مرچی کی جو جس کو مرچی کی چھاک بولتے ہیں میمنی میں, ایک دم مناخیں جلیں گی اور چھینکیں شروع ہو جائیں گی ہے نا, تو سمجھو کہ اس کو نظر نہیں ہے. اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر یعنی کہ بدبو نہیں آئی تو یہ نظر ہے. تو اس طرح بار بار کریں گے تو یہ اترتی رہے گی, اور پھر یہ کہ چھاک آنی شروع ہو جائے گی. دن میں ایک بار روز کریں دو تین دن تک تو خود انشاءاللہ نظر اتر جائے گی. یہ ٹوٹکا ہے.
ایس ایم ایس کے ذریعے عبد الوہاب اتاری نے یہ سوال کیا ہے کہ امام نے جہر سے تکبیر تحریمہ کہی, پھر بغیر آواز نکالے تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں گیا, تو نماز کا کیا حکم ہے؟
تکبیر تحریمہ جہر یعنی کہ وہ اونچی آواز سے, تو اگر وہ تکبیر تحریمہ تو درست کہی ہے, یعنی بلند آواز سے تکبیر تحریمہ, امام کا کہنا یہ ہے سنت, اور اتنی آواز سے کہنا تو ضروری ہے کہ اپنے کان سن لیں, اتنا تلفظ تکبیر تحریمہ کا ادا ہو تو فرض تو ادا ہو جائے گا. اب اس نے کوئی تکبیرات انتقالات میں سے کہ رکوع میں جانے کے لیے یا سجدے میں جانے کے لیے تکبیر اتنی آواز سے کہی کہ خود بھی نہیں سنی, تب تو مطلب یہ کہ وہ سنت چھوٹی, اس کی نماز تو ہو جائے گی. اور اگر اتنی کہ خود سن لی لیکن دوسروں نے نہیں سنی, تب بھی وہ دوسروں کو سنانے والی جو سنت تھی وہ اس کی فوت ہوئی, نماز بہرحال ہو جائے گی.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال آیا ہے کہ کیا خون والے کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟
اب اگر وقت ذبح نکلا ہوا خون ہے, جیسے دم مصفو کہتے ہیں بہتا ہوا خون, جو ذبح کے وقت نکلا وہ خون اگر کپڑے میں لگ گیا ہے, تو اب یہ کتنا لگا ہے, اگر اتنا لگا ہے کہ جس سے نماز نہیں ہوتی تو نہیں ہوگی, اگر اتنا تھوڑا لگا ہے کہ جس سے نماز تو ہو جاتی ہے, مگر وہ ایک درہم یہ خون تو وزن میں آئے گا نا. ہاں
مسئلہ یہی ہے, درہم کی تو بہرحال الگ الگ صورتیں ہیں, لیکن درہم کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو زیادہ ہونے کی صورت میں تو سرے سے ہوگی نہیں, درہم کی صورت میں واجب الادا ہوگی, کم ہوگی تو بہتر ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھ لیں.
یا سیدی ایک سوال عرض ہے کہ جیسے بارش ہوتی ہے تو ساتھ میں بجلی بھی چمکتی ہے, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ماموں اور بانجا یہ ایک چھت پہ جو ہے یعنی ایک جگہ کھڑے نہ ہوں, یعنی ایک ساتھ نہ کھڑے ہوں, تو جب بجلی گرجتی ہے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک پہ بجلی گر جائے گی, تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ اس حوالے سے مجھے کچھ عرض کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر, دعا کی درخواست ہے.
اس کی حقیقت یہ کہ میں نے تو پہلی بار سنا ہے, دوسرا یہ کہ کبھی علماء سے سنا نہیں ہے, نہ پڑھا ہے کہیں, نہ سمجھ میں آتا ہے ایسا کہ ماموں بھانجے اکٹھے کھڑے نہ ہوں. اور جتنی بجلی کا شکار, یعنی کہ دنیا میں ہزاروں لوگ سالانہ بجلی آسمانی بجلی کا شکار ہوتے ہیں, لیکن کبھی یہ پڑھا سنا نہیں ہے کہ اس میں ماموں بھانجے کھڑے تھے اس لیے پھنس گئے. تو یہ بس عوامی رومر ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، افواہ، غلط فہمی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ جو جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کی عمریں 30 برس ہوگی، تو یہ ارشاد فرمائیں کہ جو جہنم میں جائیں گے تو ان کی عمریں کتنی ہوں گی؟ جزاک اللہ خیرا.
جنت میں تو 30 یا 33 دونوں کا ہے برس کے ہمیشہ معلوم ہوں گے. یہ عمریں 30 برس کی ہوں گی، یہ تو ظاہر ہے وقت تو گزرے گا نا، یہ معلوم ہوں گے ہمیشہ 30 برس یا 33 ایئرس. اور جہنمیوں کی عمر کا تو
اس طرح کوئی تذکرہ کہیں پڑا نہیں ہے کہ وہ کیا عمریں ہوں گی، لیکن وہی کہ وہ جو مسلمان ہوں گے اس کے حوالے سے تو حضرت نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان دنیا کی عمر ان جو 7000 سال ہے اس سے زیادہ جہنم میں نہیں رہے گا، اور کافر کا برحال وہ ہمیشہ ہمیشہ اس نے جہنم کے اندر رہنا ہے.
پیارے مرشد کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، اگر کوئی پریشانیوں اور مشکلوں مصیبتوں کی وجہ سے یہ کہے کہ دنیا بے خراب ہے، دنیا بیکار ہے، یہاں سے جلدی چلے جائیں تو زیادہ اچھا ہے، تو ان الفاظ میں کوئی شرعی مسئلہ تو نہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دے اور ایمان پہ خاتمے کی دعا فرما دے.
نہیں اچھی خراب ہے دنیا، دنیا اچھی تو نہیں، اس کی تو مذمت بہت ہے، تاہم یہ کہ دنیا بھی پریشانیوں سے تنگ آ کر وہ موت کی تمنا کرنا یہ ناجائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اذان ہونے کے بعد بھی وہ بیٹھے رہتے ہیں، جماعت کھڑی ہونے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جب جماعت کھڑی ہونے میں صرف 4-5 منٹ رہ جاتے ہیں تب اٹھ کر پھر مسجد کے لیے جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، تو ان کا یہ انداز کیا نماز میں سستی کرنا کہلائے گا؟ اور نماز میں سستی کرنے کی جو وعیدیں قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں کیا وہ ان پر بھی صادق آئیں گی؟ اور ہمارا انداز ہونا کیا چاہیے نماز کے وقت؟ آیا ایک دم جماعت کے وقت ہمیں پہنچنا چاہیے یا اذان ہوتی ہی ہمیں نماز کی تیاری شروع کر کے مسجد حاضر ہو جانا چاہیے؟ اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیر.
جماعت واجب ہے، اب وہ اذان سنتے ہی پہنچ گیا یہ شرط نہیں ہے. اس کو نماز میں سستی کرنے والے کی وعید ہونا تو سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ جماعت اس پر واجب ہے، تو جماعت وہ پوری لے جس طرح جماعت ہوتی ہے ملتی ہے. باقی رہا یہ کہ کیا کرنا چاہیے، تو بزرگوں کو فالو کرنا چاہیے کہ بزرگان دین کے اس طرح کے بھی واقعات ہیں کہ وہ حضرات اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے تھے اور با جماعت پہلی صف تکبیر اولا یہ ان کے حریص ہوتے تھے، لیکن آہستہ 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 لوگ دور ہوتے چلے گئے اور اب تو صورتحال بڑی عجیب و غریب ہو گئی ہے کہ بعد علماء نے تصویب جاری کی کہ اذان کے بعد پھر یاد دہانی، کھانے کے لیے کوئی تصویب نہیں ہے، یاد دہانی نہیں ہے، کھانے کا ٹائم سب کو یاد ہوتا ہے، وہ پہلے سے پہنچ جاتے ہیں پلٹی بھر کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ نماز کو پھر یاد دلانا پڑتا ہے. تو یہ بھی پرانا ہو گیا، یہ بھی کہ فقہائے کرام نے یہ تصویب کی اجازت دی کہ اذان کے بعد بھی جماعت سے پہلے پھر ان کو رد المختار شامی میں بھی غالباً یہی لکھا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ جیسے پڑھے مسجد میں اذان کے بعد، مطلب جماعت سے چند منٹ کچھ دن منٹ پہلے، تاکہ لوگوں کو یاد آ جائے کہ ہم کو مسجد میں جانا ہے. تو یہاں ہمارے عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ یہ بہت بڑا ہے، تو یہاں پہ اب مسجد میں ہی لوگ سستیاں کر رہے ہیں، تو اب بازار والوں کا جا گلا، تو یہاں بھی ہمارے یہاں دفاتر میں سینکڑوں اس طرح بھائی کام کر رہے ہوتے ہیں یہ اذان، تو بس ان کے لیے بھی ہم نے پھر وہ اس کو بھی کئی سال ہو گئے تصویب شروع کر دی ہمارے یہاں کہ بھائی ان کو یاد دینا کہ اب تو نکلو یار مسجد کے اندر آؤ، ظاہر بڑی سستی، کیا مذہبی وضاقتہ کا ہو یا کیا سیوڈ ہو, سب نماز میں تو تقریباً یہ سستی وہ سستی نہیں ہے جس کو ہم ناجائز کہیں, یہ ذہن میں رکھنا. ناجائز وہ سستی جس میں جماعت ہی چلی جائے سستی کی وجہ سے یا معاذ اللہ قضا ہی ہو جائے, یہ سستی قابل گرفت ہے. باقی یہ کہ وہ مر مر کے جو پہنچتے ہیں اور جماعت بہرحال پوری لے لیتے ہیں کہ واجب ادا ہو جاتا ہے, ان کو اس سستی کے کھاتے میں ہم نہیں ڈالیں گے. ٹھیک ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. میرے اہل سنت, پہلی بات میرا تو آپ سے کوئی سوال نہیں ہے کیونکہ میرے سارے سوالات کے جو جوابات ہیں وہ اجتماع میں اور قافلے میں اور مدنی مذاکرے میں مجھے وہ سارے جوابات مل جاتے ہیں, اور میری کوئی پریشانی بھی ہوتی ہے تو میں آپ کا دیدار کرتا ہوں تو میری پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے. لیکن ابھی میرے ساتھ ایک کنڈیشن یہ ہے کہ چار پانچ دن پہلے جو ہے میں نے آپ کا دیدار کیا تھا خواب کے اندر, اور اس دیدار میں جو ہے میں نے آپ کے ہاتھ بھی چنے اور ماشاء اللہ میں آپ کے گلے بھی لگا, تو مجھے بہت اچھا لگا خواب میں, صبح اٹھ کے بہت خوش ہوا. اور میرا جو خواب تھا یہ صبح کا تھا, اور کہا جاتا ہے کہ صبح کے جو خواب ہوتے ہیں وہ اکثر سچ ہوتے ہیں, تو میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا خواب کب تعبیر میں بدلے گا, کب یہ میرا خواب حقیقت ہوگا, مجھے میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں.
ماشاءاللہ. اب وہ صبح ہمارے یہاں کہتے ہیں صبح کس کو, صبح آٹھ بجے, نو بجے, دس بجے, جو لیزی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں بارہ بجے اٹھ کر ناشتہ کرتے ہوں گے, تو وہ صبح ان کی وہ ہوتی ہوگی. تو اصل وہ اپنی اپنی مرضی کی صبح ہوتی ہے, تو یہاں یہ صبح تو مراد نہیں ہو سکتی. تو حضرت وہ حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی, فرمان نبی, فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اصدق الرؤیا بالاسحار, یعنی سچی خوابیں, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, سچی خوابیں سویرے کی ہوتی ہیں. سنن الترمذی جلد چار پیج نمبر 104. تو مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں, یعنی صبح سحری کے وقت کی خوابیں اکثر سچی ہوتی ہیں, کیونکہ اس وقت اکثر دل مطمئن ہوتا ہے, معدہ خالی ہوتا ہے, اس سے بخارات دماغ کی طرف نہیں چڑھتے, اور اس وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جو نماز فجر میں شرکت کر کے دن بھر انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں. سبحان اللہ, مبارک بندوں کے نزول یعنی اترنے کا وقت بھی مبارک ہے, اس وقت کے کام بھی مبارک ہیں. تو وہ سحری کا وقت, یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ صبح صادق سے پہلے پہلے جو خواب دیکھی, جو مطلب وہ جو فرشتے تو پھر جو اترتے ہیں تو فجر میں آ جاتے ہیں, شریک ہوتے ہیں, وہ فرشتے اترتے ہیں, یہ شرح میں میں یہ سمجھ سکا ہوں. اسحار سحر کی جمع نا. اب یہ انہوں نے دس بجے دیکھا, گیارہ بجے دیکھا, یہ انہوں نے تذکرہ نہیں کیا. عوامی صبح تو یہی ہے دس گیارہ بجے, اور جو مزدور پیشہ ہوتے ہیں ان کی تین چار بجے رات کو ہو جاتی ہوگی صبح, بھاگ بھاگ کے وہ فیکٹریوں کی طرف کام کاج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ایک اسلامی بھائی نے آپ کو احرام کی حالت میں اور اپنے آپ کو بھی احرام کی حالت میں دیکھا, تو کیا اس کا بھی مطالبہ ہوگا کہ آپ اسے احرام کی حالت میں اب حج پر لے چلیں؟
اب جس نے دیکھا وہ خود ہی بول بھی دے, بیان بھی کر دے اپنا کہ کیا مطلب آگے ترکیب کرنی ہے, خواب میں تو ہو ہی گیا ہے.
ان کا نام نہیں لیا جا سکتا ہے.
خواب سے گزارا کرے اور کیا, اب بولتے ہیں کوئی خواب میں آپ نے چل مدینہ کیا ہے, ٹھیک ہے خواب میں چل مدینہ, خواب میں تو کوئی فیس بھی نہیں ہے نا, کسی کی کاری بھی نہیں چلتی, نہ ویزے کی ضرورت, نہ ہوائی جہاز کے ٹکٹ کی ضرورت, بالکل فری ہے.
غم مصطفیٰ کی تلاش تھی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد
اللہ علیہ وسلم. کیا شاگرد ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے کہ شاگرد اپنے استاد کو تحفہ دے سکتا ہے, اس میں کوئی شرعی مسائل تو نہیں؟
مسائل تو ہیں اس میں. اب جیسے کہ شاگرد پڑھائی میں کمزور ہے یا شرارتی ہے, استاد سے اس لیے گانٹھی ہے اس نے, وہ وقتاً فوقتاً خدمت کرتا ہے, تحفہ دیتا ہے, خصوصی دعوت کرتا ہے تاکہ امتحان کے دن پر استاد صاحب شفقت کا ہاتھ رکھیں یا خیانت کا ہاتھ رکھیں, ذرا ہی رشوت یہ. ویسے اس کو مزین تہمت کہتے ہیں کہ تہمت کی جگہ, تو وہ استاد کے لیے ایسا لینا جائز نہیں ہے اور دینا بھی جائز نہیں ہے ایسے مواقع پر. یعنی یہاں تک کہ جیسے کہ قاضی باپ قاضی ہے اور بیٹا تو باپ کی خدمت کرے گا ہی کرے گا, لیکن اگر بیٹے کا کوئی کیس باپ کے پاس ہے قاضی کے پاس, قاضی میننگ جج, تو اب بیٹا تحفہ نہیں دے گا باپ کو, کہ یہاں مزین تہمت بن سکتا ہے کہ یہ اس لیے تحفہ دے رہا ہے کہ باپ جو ہے نا اس کے حق میں فیصلہ کر دے. تو موقع کی مناسبت سے, تو اگر شاگرد سے پہلے سے مراسم ہیں لین دین کے, چیزیں دینے کے, دعوتیں کرنے کے, تو کوئی حرج نہیں ہے اس نے جاری رکھا, جبکہ کوئی ایسی صورت بھی نہیں ہے, ایسی نیت بھی نہیں ہے. اور اس میں اگر پہلے شاگرد نہیں تھا جب تو مطلب یہ دعوت تو کرتا تھا, لیکن جب سے شاگرد بنا ہے آئٹم بڑھا دیے اس نے, یعنی ڈشیں بڑھا دی دعوت میں, پہلے سمجھو دال کھلاتا تھا, اب مرغی کے لیگ پیس تل کے کھلا رہا ہے, ایک سے ایک آئٹم میں لا کر دے رہا ہے, تو یہاں پھر یہ مزین تہمت بن سکتا ہے. اور اسی طرح مطلب یہ کہ تحفہ تو پہلے کم قیمت کا تحفہ دیتا تھا, اب زیادہ قیمت کا دے رہا ہے تحفہ, یہاں بھی یہ صورت بن سکتی ہے. اور اس میں پھر گنجائش ہے کہ اگر پہلے یہ غریب تھا اب مالدار ہو گیا, اس لیے اس نے بڑھا دیا ہے ڈشیں یا تحفے کی مالیت, تو اب پھر گنجائش نکلائے گی. یہ تفصیلات فیضان سنت جو جلد اول اس میں کافی تفصیل ہے اس کی, تحفہ کب رشوت بنتا ہے, یہ تو بخاری شریف کا ایک باب ہے, تحفہ کب رشوت بنتا ہے. اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی ایک واقعہ بھی, ان کا اسٹوری بھی بیان ہوئی ہے کہ آپ کہیں تشریف لے گئے تھے تو کچھ لڑکے جو تھے وہ طباق, سیبوں کا طباق, ایپل کی ٹرے وغیرہ لے کے کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے پیش کی, آپ نے قبول نہیں کی. تو کسی نے کہا حضور کیا تحفہ قبول کرنا سنت نہیں ہے؟ فرمایا سنت ضرور ہے, لیکن یہ جو تحفے نا یہ رشوت ہیں. تو کیا یہ آپ تو حاکم تھے نا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ, تو کہ مجھے جو دے رہے نا یہ تحفہ نہیں ہے, یہ رشوت ہے, پولیس والے کو آپ کیوں چائے پلائیں گے تحفہ دیں گے؟ اس لیے نا کچھ ترکیب ہے, ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے افسر کی کیوں دعوت کر رہے ہیں آپ, ہے نا کچھ ڈال میں کالا, پولیس افسر کی کیوں دعوت کر رہے ہیں آپ, اس کو کیوں مطلب اور آئے دن عید کے نام پر, تو بڑے دن کے نام پر, تو چھوٹے دن کے نام پر اس کو بھیج رہے ہیں, آپ بھی سمجھ رہے ہیں, وہ بھی سمجھ رہا ہے, یہ مجھے نہیں دے رہا, یہ میری سیٹ کو دے رہا ہے, جس دن میری سیٹ گئی یہ مجھے دیکھ کر گلی بدل دے گا, سلوٹ بھی نہیں کرے گا, ہے نا. تو یہ کہ پولیس والوں کو چاہیے کہ یہ کسی کا پانی بھی نہ پیے, میں صحیح بولتا ہوں, چائے بھی نہ پیے, یہ عام طور پہ رشوت ہی ہوتی ہے, ورنہ کیوں ہمدردی؟ اگر یہ پولیس نہ ہوتا تو کیا پھر بھی اس کو چائے پلاتے یا اس کو تحفہ دیتے؟ یا افسر نہ ہوتا تو پھر بھی اس کی دعوت کرتے؟ دیکھ افسروں کی دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں, موج لگی ہوتی ہے, وزیروں کی دعوتیں لگی ہوتی ہیں, جب سے ایم این اے بنا, ایم پی اے بنا, دعوتوں سے فرصت ہی نہیں ہے, بڑی مقبولیت ہو گئی ہے. کیا مقبولیت ہو گئی ہے؟ ذلت مقدر ہو گئی ہے. یہ دعوتیں جو دے رہے ہیں نا تم سے اپنے الٹے سیدھے کام نکلوانے کے لیے یہ ترکیبیں کر رہے ہیں. کوئی تمہارا مخلص نہیں ہے. اگر آزمانا ہے سیٹ چھوڑو پھر دیکھو کون دعوت دیتا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال یہ آیا ہے سوشل میڈیا پر, عثمان بھائی کا سوال ہے کہ آج کل کے دور میں دوست کیسے ہونے چاہیے؟
یہ آج کل کے دور کا سوال میں بڑا تذکرہ ہوتا ہے. اسلام وہی ہے, قبروں کے اندر کا دور وہی ہے. اسلامی طور پر دوست وہ ہو کہ جو جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. ہم اگر خدا کو بھولیں یعنی غفلت کریں نمازوں میں یا نیکیوں میں تو ہماری توجہ دلائے, ہماری آخرت بنانے پر وہ ہماری مدد کرے, ہم گناہ کی طرف بڑھیں تو یہ ہمیں روک لے. تو یہ دوست ہونا چاہیے اور یہ ہمیشہ کے لیے شروع سے لے کر قیامت قائم ہونے تک. آج کے دور کی اس میں کوئی قید نہیں ہے. جو دوست وہ جو اللہ سے ملا ہے, جو اللہ سے دور کرے وہ دوست کس کام کا ہے؟ اب تو دور کرنے والے ہیں نا, گالیاں اور فلموں کے ڈائیلاگ بول رہے ہیں, گانے بج رہے ہیں, گانے ہو رہے ہیں اور غیبتیں ہو رہی ہیں جس جس کی, اور فضولیات میں مگن محفلیں جمتی ہیں, چوپال لگتے ہیں. تو ایسے دوست تو ظاہر ہے اس سے تو اکیلا ہی بھلا. ایسے دوستوں کے پاس جا کر گناہوں سے پاک لوٹنا مشکل ہے, بلکہ ان کا اثر بھی پڑے گا. صحبت و مؤثرہ, صحبت اثر رکھتی ہے, خود بھی گناہوں میں بڑھتا چلا جائے گا آگے. اور آج کل تقریباً یعنی کہ اکثریت اسی طرح کا ماحول ہے دوستوں کا. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے, اچھے دوست نصیب کرے, عاشقان رسول ہوں, بادشاہ ہوں, پکے نمازی, سنتوں کے پابند ہوں, صحیح العقیدہ ہوں, سنی ہوں, صحابہ اہل بیت کے ماننے والے ہوں, اولیاء کرام کے عاشق ہوں. امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ پر جان چھڑکتے ہوں, غوث پاک کے دیوانے ہوں, ایسے دوست میٹھا مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ محمد. حاجی امین بھائی لوئر دیر کے پی کے میں, ماشاء اللہ کثیر عاشقان رسول جمع ہیں. کے پی کے پہنچے میں ہمارے نگران,
ماشاء اللہ واہ. ابھی میں سوچ رہا تھا, میں نظر تو آئے تھے کچھ دیر پہلے, کہ چونکہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں, ماشاء اللہ 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 اچھی خاصی کے دیں گے. سبحان اللہ, سب مدنی قافلوں کے مسافر بن جاؤ انشاءاللہ. اچھا وہ فتح رضویہ شریف جلد 11 پیج نمبر 374 رضا فاؤنڈیشن لاہور کے حوالے سے, جو شخص بد عقیدہ لوگوں سے دوستی اور پیار کرتا ہے اس سے ایمان کا نور, نور ایمان سلب کر لیا جاتا ہے, نہ اس سے ایمان کا نور نکال لیا جاتا ہے. تو آج کل تو بد عقیدہ لوگوں سے بھی دوستی تو لوگ کر رہی ہوتے, پتا ہوتا ہے, اور پھر وہ شیطان ان کے زبان پر بولتا ہے, یار اپنا عقیدہ اپنے ساتھ, میں تو بہت پکا ہوں, مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا, تو جہنم میں پھینک دے گا اوندے منہ, تم کو پتا بھی نہیں چلے گا. ایسے کسی پر بھی اعتماد نہیں, اپنی ذات پر بھی اس طرح کا اعتماد کرنا جو ہے نا یہ بالکل تباہ کن ہے. اللہ پر بھروسہ رکھے کہ میرا رب بچائے گا, خود کوشش کرے بچنے کی. اب کوئی بولے کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا, آگ میں ہاتھ ڈالے ہے نا تو ہاتھ تو جلے گا نا. میں یقین مانے کہ آگ میں ہاتھ ڈالنا جو ہے نا یہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا خطرناک بد عقیدہ بد مذہب کی دوستی ہے. کیونکہ ہاتھ آگ میں جائے گا, زیادہ زیادہ یہ ہوگا ہاتھ جلے گا, اور اگر بد عقیدہ دوست ہوگا تو خطرہ یہ کہ وہ ایمان لے لے گا, پھر ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. یار بد جو ہے یہ مارے بد سے بدر جہاں بدتر ہے، یعنی یار بد مانے برا دوست، مارے بد یعنی برا سانپ، تو برا سانپ تیرا برا سانپ تیری جان لے گا اور برا دوست تیرا ایمان لے گا. میرات المناجم ہے، عموماً انسان اپنے دوست کی سیرت و اخلاق اختیار کر لیتا ہے، کبھی اس کا مذہب بھی اختیار کر لیتا ہے، لہذا اچھوں سے دوستی رکھو تاکہ تم بھی اچھے بن جاؤ. صوفیہ فرماتے ہیں اللہ اور رسول کی فرما برداری کرنے والے سے دوستی کرنے کے بجائے بھی، یعنی کہ متقی سے دوستی کرو، اس طرح کا لکھا ہے، یعنی کہ متقی پرہیزگار اللہ اور رسول کی فرما برداری تو کر ہی رہا ہے لیکن اس شبہات سے بھی بچ رہا ہے اور تقویٰ اس میں بہت ہے، تو اس لیے مطلب یہ کہ دوست بہتر سے بہترین ہونا چاہیے. المرء مع من احب، جو جس سے محبت رکھتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
حضور آپ نے برے دوست کے حوالے سے تربیت فرمائی کہ وہ بہت زیادہ برے دوست کی دوستی خطرناک ہے. آج کل دوستیوں کا جو معاملہ ہے وہ دوستیاں بھی ای دوستیاں ہو گئیں، ای فرینڈ بن گئے. میں ایک اسلامی بھائی کے گھر گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بچے جو ہیں وہ کافی محلوں میں جانے لگے ہیں. میں نے کہا آج کل وقت کس کے پاس ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ محلے جو ہیں وہ یوٹیوب پر بن گئے ہیں، فیس بک پر بن گئے ہیں، سوشل پر بن گئے ہیں. تو ایسی دوستی غیر مسلموں سے کرنا یا نامحرموں سے کرنا، سوشل میڈیا پر ان سے چیٹ کرنا، اس کا بھی بری دوستی میں ہی شمار کیا جائے گا؟
بظاہر تو دوستی ہی لگ رہی ہے یہ، یعنی دوست اب دوست نظر آئے تو ہی دوستی، تو نابینا اس کو دوستی، پھر نابینا تو کوئی دوست ہی نہیں چاہے جان چھڑکتا ہو اس پر. تو دوستی کے انداز تو بہت سارے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو اب اس سے دوستی تو ممکن ہے. اور اسی طرح چیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے یا مختلف جو اب ذرائع جو ہے، ٹیکنالوجی بہت آگے نکل گئی ہے، ان ذرائع سے بھی دوستی تو ہوتی ہے. پہلے فون کے ذریعے ہوتی تھی، لیٹر کے ذریعے ہوتی تھی، ہے نا، وہ قلم ہی دوستی. یہ سب دوستیاں ہیں تو یقیناً خطرناک ترین. حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ناتوانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بود از مارے بد، مارے بد تنہا ہمی بر جان زنت، یار بد بر جانو ایمان زنت. جب تک ممکن ہو برے یار یعنی برے ساتھی، برے دوست سے دور رہو، کیونکہ برا دوست برے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک اور نقصان دہ. اس لیے کہ خطرناک سانپ تو صرف جان یعنی بدن کو تکلیف یا نقصان پہنچاتا ہے، جبکہ برا ساتھی جان و ایمان دونوں کو برباد کر دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوشل میڈیا پر سوال آیا ہے کہ کیا قربانی کا جانور یہ ادھار خرید سکتے ہیں؟
ادھار
جی
ہاں خرید سکتے ہیں کیا؟
ایک اور سوال ہے کہ اگر کسی اسلامی بہن پر حج فرض اور اسی سال ان کے والد صاحب بھی حج پر جا رہے ہوں اور وہ ان کے ساتھ جانا بھی چاہتی ہے لیکن کوئی اور محرم کہے کہ تم ابھی رک جاؤ بعد میں میرے ساتھ جانا، تو کیا اسلامی بہن کو تاخیر کی اجازت ہوگی؟
حج اگر فرض ہے تو جانا ہوگا، اور محرم بھی میسر ہے. اب محرم میسر نہ ہو تو یہ تاخیر کا عذر ہے، تو باپ سے بہتر محرم کون ہے؟ اس کو جانا تو ہوگا نا، یہ عذر نہیں ہے، تاخیر کرے گی گناہگار ہوگی. اور وہ جو مشورہ دے رہا ہے کہ ہم بعد میں چلیں گے، وہ بھی گناہ کا مشورہ دے رہا ہے، اس کو بھی توبہ کرنی چاہیے.
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آتینا الکوثر فسقی
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله.
بچپن سے اپنے بچوں کے اندر محبت رسول اور عشق رسول یہ کس طرح ہم اپنے بچوں کے اندر داخل کر سکتے ہیں؟ برائے کرم اس کا جواب عطا فرمائیں.
ماحول گھر میں اگر ہو نا اس طرح کا تو یہ بچہ اثر لے گا. گھر میں جیسے مدنی چینل چلتا رہے گا تو ناتے ہیں اور اس میں چلتی ہوتی ہیں یا ساتھ میں کیس وہ ناتے ہیں اس پہ دیگر ذرائع سے بھی نعتوں کی کیسٹیں وغیرہ جو چلتی ہیں. اب تو کیسٹ کا دور چلا گیا اور موبائل فون پر بھی چل رہی ہوتی ہیں. نعتیں ہوں گی, نعتوں کا جذبہ ہوگا تو عشق بڑھتا چلا جائے گا. کہ عشق رسول بڑھنے کے لیے وہ خوشیلان نعت خوان سے نعت شریف سننا یہ اس کا سبب بھی, یہ بھی سبب ہے. اسی طرح محفل جو ہے جیسے محفل ہے مدینہ اور ہمارے یہاں اس طرح کا ماحول ہوتا ہے کہ ہر نعت خوانی میں اس طرح کا ماحول نہیں ہوتا رونے دھونے والا, لیکن ہمارے یہاں بن جاتا ہے اس طرح کا ماحول الحمدللہ. خاص کر محفل مدینہ تو سال میں بس ایک بہت ہی انوکھی اور ماشاءاللہ بہت پرسوز محفل ہوتی ہے. تو پچھلے دنوں 5 جون کو ہوئی تھی تو اس کے منظر الحمدللہ ہم نے دیکھے ماشاءاللہ. اللہ ان کو اور برکتیں دے, ہمارے سارے بچے عاشق رسول بن جائیں, ہم بھی ان کے صدقے میں برکتیں لیں عشق رسول کی. اخلاص بھی اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے. گھر میں گانے باجے چلتے رہیں گے, گناہ بھرے چینل پر قہقہے بلند ہوتے رہیں گے اور بے حیا بے پردہ عورتوں کی مطلب یعنی کہ وہ ترکیبیں ہم دیکھتے رہے, جو دیکھتے رہیں گے تو ان کو سب کیا ملے گا, ان کو گناہ ملے گا, عذاب کے حقدار ہوں گے. تو اس لیے ان چیزوں سے خود بھی بچیں, اپنی اولاد کو بچائیں تاکہ ہماری نسلوں میں سدھار پیدا ہو, ورنہ تو تباہی مچی ہوئی ہے, ہر طرف تباہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میری آنے والی نسلیں
میں سوال ہے کہ بچوں کے حافظے کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں.
اس میں یہ ہے کہ بچہ اگر خود پڑھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے کوئی بھی ماں یا باپ پڑھ کے یہ عمل کریں، بچوں کے لیے قوت حافظہ کا عمل. یا ذل جلالی ول اکرام تین مرتبہ پڑھ کر تین بادام پر دم کریں، یہ رات کے وقت عمل کرنا ہے. رات کے وقت یا ذل جلالی ول اکرام تین بار پڑھ کر تین بادام پر دم کریں، اور ایک بادام اس کو ابھی کھلا دیں، اور ایک صبح نہار منہ یعنی خالی پیٹ، اور ایک دوپہر کے وقت کھلا دیں. 21 دن تک یہ عمل کرنا ہے، اور یہ رات کو سوتے وقت پڑھنا ہے. رات کو سوتے وقت یا ذل جلالہ ولی کرام تین بار پڑھ کر تین بادام پر دم کریں، اور ایک ابھی سونے سے پہلے کھلا دیں، دوسرا صبح نہار منہ ناشتے سے پہلے، اور تیسرا جو ہے وہ دوپہر کے وقت. یہ اس طرح کا عمل 21 دن تک کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم بچے کا حافظہ مضبوط ہوگا. بچہ خود پڑھ سکتا ہے تو خود بھی پڑھ کر عمل کر سکتا ہے، اور اگر نہیں پڑھ سکتا تو ماں باپ میں سے کوئی بھی یا کوئی بڑا بھائی بہن جو بھی ہے وہ بھی دم کر کے کھلا سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
احمد نوید اتاری فیصل آباد سے عرض کروں. پیارے بابا جان، میرا یہ سوال ہے کہ حج آج کے ایام چل رہے ہیں، میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ جو حج بدل کرواتا ہے اور جو کرتا ہے، ان دونوں کو ایک جیسا ثواب ملے گا یا الگ الگ ملے گا؟ جو آپ عنایت فرما دیجئے اور میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ جیسا آپ چاہتے ہیں میں ویسا بن جاؤں.
حج بدل کیوں کروا رہا ہے؟ اول تو حج بدل کروانے کے قابل ہے، اور اس پر اگر شریعت نے اجازت دی ہے تو حج بدل اگر کوئی اس کی طرف سے کرے گا تو ظاہر اس کی طرف سے حج کا فرض اتر جائے گا. اب یہ کہ جو جس نے حج بدل کیا اس کو اتنا حج جتنا ثواب تو نہیں ملے گا نا، کیونکہ اس کا اپنا فرض تو یہ ادا ہوا ہی نہیں نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. دعوت اسلامی کے تحت بھی حج بدل کروایا جاتا ہے، اور اس کے ہمارے مدنی چینل پر بھی اس کی تشہیر ہوتی ہے، سوشل میڈیا پر بھی اس کے نمبر بھی دیے جاتے ہیں. تو اگر آپ کسی کا حج بدل کرانا چاہتے ہیں اس نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو تفصیلات بیان کی جائیں گی. اور جو نفلی حج کروانا چاہتے ہیں اسال ثواب کے لیے وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ رحمان تو ان کی جانب سے حج کروا دیا جائے گا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ اگر کوئی غصے میں گھر چھوڑ کر جانا چاہے یا ایسی باتیں سوچے، اس پر کیا حکم ہوگا؟
گھر چھوڑ کر جانے کا وسوسہ اس کو آتا ہے اور اس پر وہ قائم نہیں رہتا جب، تو کیا حکم لگے گا؟ اور اگر گھر چھوڑ کر جاتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ کیوں چھوڑ کر جا رہا ہے. بات جائز صورتیں بھی ہوتی ہیں، جیسے ہجرت کرتے ہیں ایمان بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے. تو عام طور پہ زیادہ گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو تنگ آ کر وہ گھر وہ چھوڑنے کی ترکیب کرنی پڑتی ہے بعضوں کو. اس میں بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر ماں باپ کو اس کی ضرورت ہے اس کی خدمت کی، تب تو یہ ماں باپ کو چھوڑ نہیں سکتا. تو اس میں مشورت یہ عرض ہے کہ سب کو اعتماد ملے، ماں باپ کو بھی اعتماد ملے سب کو، اور پھر اگر الگ بال بچوں کو لے کر رہنا ہے تو رہے. ویسے لڑکے ماں باپ کا دل دکھا کر ان کو روتا چھوڑ کر تو ہرگز نہ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
رضوان مہر بھائی کا سوال ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب قبر میں سوال و جواب ہو کر سزا و جزا ہو جاتی ہے تو پھر قیامت کیوں قائم کی جائے گی؟
تو حشر تو ہوگا نا، سب اٹھیں گے، اور قبر میں جو سوال جواب ہوں گے تو جزا و سزا پوری تو نہیں ہو جاتی نا اس میں، ابھی قیامت کا حساب باقی ہے اور ہر ایک کو قبر میں اتنی سزا ملے گی پوری پوری, یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ ہے کہ وہ قیامت قائم ہوگی, اس پر ہمارا ایمان لانا فرض ہے. جو قیامت کا انکار کرے وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں نا, وہ تو کافر ہے. مسلمان تھا اور اب قیامت کا انکار کرتا ہے تو مرتد ہو گیا, یہ کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے مرتد. تو یہ کہ اس میں مطلب گہرائی میں جانے کی ضرورت کیا ہے, قیامت ہے, حق ہے, قیامت آئے گی. قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور سوال ہے سوشل میڈیا پر کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ میاں بیوی اگر 3 مہینے الگ رہیں تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟
لا حول ولا قوت الا باللہ, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ, یہ باؤل آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ خاص مہمانوں کے لیے ہے اور وہ مہمان ابھی آنے ہی والے ہیں اور آپ کو دکھائیں گے کہ وہ مہمان کون ہیں. اور اصل میں ہمارا ٹاپک بھی انہی مہمانوں سے ریلیٹڈ ہے. آج ہمارا جو ٹاپک ہے, پہلے مہمانوں کو بلا لیں. آ جاؤ, آؤ آؤ. یہ دیکھیں یہ مہمان ہے, یہ مہمان ہیں ہمارے, یہ ان کے ساتھ اور بھی مہمان ہوں گے. اصل میں آج ہمارا ٹاپک ہے کالی بلی کا راستہ کاٹنا. لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر کالی بلی راستہ کاٹ دے تو لوگ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں اور اس دن اس کام کو ترک کر دیتے ہیں. اگر کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا تو اس کا دن وہ کام سیکنڈ ڈے یا تھرڈ ڈے یا بعد میں کریں گے, کیونکہ یہ ان کے لیے نحوست کا باعث بن گئی اور وہ سوچتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے. یقین جانیے لوگ ایک لمحے کے لیے یہ بھی نہیں سوچتے کہ بلی گوری ہو یا کالی, اس کا کام ہی راستے میں آنا ہے. تو پھر یہ حادثات سے اس کو کیسے ریلیٹ کرتے ہیں؟ اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے صحیح مان بھی لیں تو اس سے تو پھر روزانہ بہت سے حادثات ہوں گے, کنفرم تو ہمارے شیخ ہی کریں گے. یہ بات بھی عام ہے کہ کبھی کوئی شخص گھر سے نکلا ہوگا تو کالی بلی نے اس کا راستہ کاٹا, اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کو حادثہ پیش آ گیا, تو اس کے بعد چل سو چل کی ڈگر پر چل پڑے اور سمجھنے لگے کہ اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے. پلیز شیخ بتائیے کیا ہے حقیقت,
اللہ
کیا افسانہ؟
اللہ اللہ. یہ کالی بلی, یہ غالباً ایک قوم میں یہ ہے جو غیر مسلم قوم ہے, اس میں ایک جب سفر پر جاتے ہوئے اگر یہ اس کی گجراتی ایک کہاوت ہے, کاڑی میندڑی آگڑ اتری, میندڑی, یہ گجراتی میں بلی کو میندڑی کہتے ہیں, میندڑی, کاڑی میندڑی آدھی اتری یعنی کہ آڑی گزر گئی, تو یہ پھر وہ سفر وہ کینسل کر دیتے کہ نہیں اب سفر پر نہیں جانا ہے, نقصان ہو جائے گا. اب ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو کہ ویسے ہی مطلقاً کہ جب بھی کہیں نکلے, چاہے گھر سے نکلے چاہے کہیں جا رہے ہیں اور کالی بلی نکلی تو اباؤٹ ٹرن ہو جائیں, تو یہ ہے بدشگونی. اور شریعت میں بدشگونی جائز نہیں ہے, گناہ کا کام ہے. تو اب اگر وہ حدیث میں اس کا علاج بڑا پیارا بتایا ہے کہ اگر بدشگونی ہو نا جس کام میں تو وہ کر گزرے, اس کو کر ڈالے. میں ایک بار سفر میں تھا, یعنی یوں شرن تو میں مسافر تھا لیکن وہ دوران سفر کہیں یعنی کہ ورل کسی شہر میں تھا میں سفر کے دوران, تو وہاں کالی بلی میرے آگے نکلی تھی. کیا میں تو سیدھا نکل گیا واپس, یعنی کہ اباؤٹ ٹن نہیں ہوا, سمجھے, حکم شریعت پر عمل کرتے ہوئے تو نکل گیا آگے. الحمدللہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, میرا کوئی حادثہ نہیں ہوا, اس کو برسوں ہو گئے اللہ کی رحمت سے. یہ میں ایمان مضبوط کرنے کے لیے بتا رہا ہوں, تو ایسے نہیں سوچا کرو یار, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. حضور, یہ اونٹ پر سواری کرنا یہ تو نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے, تو اگر کوئی اونٹ پر سوار ہو جائے تو کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے سنت پر عمل کیا؟ اور کیا کبھی آپ نے بھی اونٹ پر سواری فرمائی ہے؟
میں غور کر رہا تھا کہ اونٹ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کبھی فضول کیا ہی نہیں, تو اونٹ پر جب بھی ضرورت ہوئی سوار ہوئے. اور جیسے سفر کرنا ہوا کہیں, ہم جیسے اسکوٹر ہمارے یہاں ہوتی ہے تو پہلے اونٹ گھوڑے اس طرح سواریاں ہوتی تھی, گدھے بھی سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے, ڈونکی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹ کو نوازا, کہیں جانا ہو تو اس کو خدمت کا موقع دیا. اچھا اب ہم بیٹھیں گے اونٹ پر, اول تو بیٹھنا نہیں آتا, بیٹھا میں ضرور ہوں لیکن ادھر بیٹھنا تو نہیں آتا. میں نے سنت کی نیت سے ہی اس کو کیا تھا, ویسے خیال آ رہا ہے میرا کہ ذرا مجھے سفر تو کرنا نہیں تھا, صرف وہ سنت ادا کرنے کے لیے. اور اب اندر میں کوئی خفیہ خواہش بھی ہوتی ہے, بعض اوقات مزہ بھی آتا ہے, جس کو ہم تفریح کہتے ہیں, سمجھے. تو خیر جائز تو ہے اگر کوئی ویسے تفریحاً بھی بیٹھ گیا, لیکن میری نیت سنت کی تھی, اور سنت کا ثواب ہو سکتا ہے ملے بھی, کیونکہ اس طرح کے واقعات تو ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے وہ کام ضرورت کے لیے کیے لیکن بعد کسی نے اس کو صرف اس ادا کو ادا کیا. اور اس طرح کی اداؤں کو ادا کرنے میں حضرت عبداللہ بن عمر, صحابی ابن صحابی, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما, ان کا نام سر فہرست ہے. ان کی تو کئی اس طرح کی مطلب اسٹوریز ہیں کہ انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی یوں بظاہر کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی, ادا کو ادا کرتے تھے. جیسے کہ وہ ایک بار اپنی اونٹنی کو پکڑ کے کہیں وہ پھیرے دے رہے تھے, کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا؟ مجھے کچھ نہیں پتا, مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ایسے کرتے دیکھا تھا, کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو یوں سنت کا ثواب تو ظاہر ہے کہ ملنا تو چاہیے, اور وہ تو صحابی تھے, صحابی کوئی کام فالتو کرتے نہیں تھے. یہ تو ان کا کام تو ہمارے لیے بہت ایمان افروز حکایت کا درجہ رکھتا ہے نا, تو ہم بھی ایسا کریں کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اس طرح کی کئی روایتیں شفا شریف میں وہ نقل ہیں. الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. ایس ایم ایس کے ذریعے یہ سوال موصول ہوا ہے کہ کیا ساس اپنے داماد سے پردہ کر سکتی ہے یا نہیں؟
کرنا چاہے تو کر سکتی ہے, لیکن یہ کہ شرعاً گنجائش ہے, پردہ نہیں ہے. مطلب بہتر ہے کہ کرے, اس طرح سسر بہو سے بہتر ہے کہ پردہ کرے, نہ کرے تب بھی جائز ہے. اور اگر کوئی شیطانی مسئلہ ہے پھر تو وہ ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
وارث علی بھائی کا سوال ہے, یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا عورت کی قبر پر اذان دے سکتے ہیں؟
عورت کی قبر پر بالکل اذان دے سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہوں تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں,
امن قائم ہو جائے نا.
جی
سبحان اللہ, جب بھی گھر میں جائیں تو السلام علیکم کہیں اور پھر قل ہو اللہ شریف پڑھیں, سورہ اخلاص. یہ اگر عادت بنا لیں ہم تو انشاءاللہ روزی میں برکت ہوگی اور گھر میں امن و سکون قائم رہے گا انشاءاللہ. اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو پھر السلام علیکم ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یا یہ کہنے السلام علیکم ایو النبی، یہ یاد نہیں ہے، نہیں ہوتا تو میں نے سرکار کو سلام کرنا ہے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، یہ عرض کر دیں، کیونکہ مسلمانوں کے گھروں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تشریف فرما رہتی ہے. یہ حنفیوں کے بہت بڑے امام حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے شرح الشفا میں، شفا شریف انہوں نے شرح لکھی ہے، شرح کا نام کیا رکھا ہے، یہ شرح الشفا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امین اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ہم اکثر روحانی علاج کے لیے کسی عامل وغیرہ کے پاس جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ مسجد سے پانی لے کر گھر میں پوچھا لگایا جائے، غسل کیا جائے اور گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکا جائے، تو کیا ایسی صورت میں مسجد سے پانی لینا جائز ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا.
اجازت تو نہیں ہوگی اس چیز، مسجد کا پانی ان کاموں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، تو پینے کے لیے بھی اس کو مسجد میں ہی پیا جائے گا، باہر اسے لے جا نہیں سکتے.
پیارے پیارے امیر علیہ سنت، خدمت میں عرض ہے کہ پنجاب کے کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں قبر ایک بنائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ تقریباً 8-10 قبروں کی جگہ اور بھی گھیر لی جاتی ہے، یعنی اس قبر کے ساتھ 8-10 قبروں کے لیے چار دیواری کر دی جاتی ہے، تو ایسا کرنا کیسا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دے.
وقف کی جگہ، اس طرح وقف کی جگہ کو گھیر تو نہیں سکتے، پر جتنی قبر ہے اتنی جگہ اس نے، ذرا میت کو اس کی ضرورت تھی اس نے لے لی، اب وہ توسیع کرتے ہیں، بلکہ قبروں کو بھی پاٹ کر اس کے اوپر عمارت بھی بنا لیتے ہیں، عوام الناس کی بھی بنا رہے ہوتے ہیں، سب کی جس جس کی بنا رہے ہوتے ہیں.
رشتہ داروں کے لیے اس میں جگہ گھیرنے کے لیے اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اور افراد بھی ادھر آئیں گے، تو وقف کیے ہوئے قبرستان میں تو اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، جس کی جگہ ہوگی جس کو مل گئی وہی وہاں پر دفنایا جائے گا.
سر مسئلہ یہ کہ برادریوں میں یہ عرف تو ہے، پورا پلاٹ یہ لوگ لیتے ہیں، چار دیواری بناتے ہیں اور جگہ ہوتی ہے اس میں کہ اس فلاں برادری کا ہی اس میں دفن ہوگا.
لیکن جو وقف قبرستان ہوگا اس میں کسی کو روکا نہیں جا سکتا، اگر وقف نہیں ہے، جیسے بعض لوگ، بہت سارے علاقے ہوتے ہیں پنجاب میں بالخصوص ایسے علاقے بہت سارے ہیں کہ جو زمین وقف نہیں ہوتی، کئی افراد نے اپنے طور پہ وہ جگہ دے دی ہوتی ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی دفنا دے، تو اس میں تو یہ ہو سکتا ہے.
ہمارے یہاں جیسے قبرستان ہے نا، اس میں یہ لیتے ہیں، برادریاں پلاٹ لیتی ہیں، یہ پرانے قبرستانوں کی کتنی قبریں تو پہلے سے اس میں موجود ہوتی ہوں گی. پھر یہ کہ وقف کی یہ جو زمین ہے نا، یہ اس کا بے و شرا بھی نہیں ہو سکتی نا، اس کی خرید و فروخت بھی نہیں ہو سکتی، تو قبریں ہی بک رہی ہوتی ہیں. اے بڑا مطلب معاملہ پیچیدہ ہے، آدمی کرے کیا، جائیں تو جائیں کہاں، مدینے میں جنت البقیع کی قبر کی کوئی قیمت نہیں ہے، نظر نگاہ مصطفیٰ اس کی قیمت ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، انمول ہے، جس پر کرم ہو جائے بقیع میں جگہ مل جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا زمینوں میں گوبر والی کھاد کا استعمال کرنا کیسا ہے؟
یہ گھروں میں بھی دیواروں میں بھی لپائی کرتے ہیں اس کی، گوبر ہوتا تو ناپاک ہے.
وہ کس کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ بلکہ لپائی کے مسائل بھی موجود ہیں، دیواروں کو مضبوط کرنے کے لیے بھی اس پہ کیے جاتے ہیں، اور عام طور پہ جو بالخصوص ہمارے یہاں پر جو کھاد استعمال ہوتی ہے تو اس میں یہ ملا ہوا ہوتا ہے. اب جو استعمال عام کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں پاکی ناپاکی کے مسائل بہرحال یہ آئیں گے.
تو مٹی کے کچے گھر ہوتے ہیں نا، اس میں یہ لوگ ملاتے ہیں.
یا مرشدی، الحمدللہ عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول مدنی مذاکرے میں شریک ہیں. فیضان مدینہ سے بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ سوالات عرض کیے جائیں گے، ہمارے ایک اسلامی بھائی آپ سے سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قاری ذیشان رضا، درجہ خامس مکی، مرکز جامعۃ المدینہ کراچی سے. سوال عرض یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارا چہرہ دیکھ کر پڑھ لیا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، کیا اس طرح فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی کا چہرہ دیکھ کر یہ کہا جائے کہ تم جھوٹے ہو؟
آج جو پڑھ رہا ہے وہ تو اس کا جھوٹا ہونا تو سامنے ہی ہے. یا کسی مسلمان پر یہ تہمت رکھ رہا ہے کہ تم جھوٹے ہو. یہ دراصل نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے, اس کو عام زبان بولتے ہیں آٹی مارنا. یہ آٹی مار کے اس طرح اگلواتے ہیں غالباً. یہ غلط طریقہ ہے کہ یہ خود جھوٹ بول رہا ہے کہ میں تیرا چہرہ پڑھ لیتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے. تو واستغفر اللہ. تو یہ ہاں کوئی اہل اللہ کہیں ولی اللہ کہیں کہ تو جھوٹ بولتا ہے تو وہ عذر کرامت وہ اپنی جگہ پر, لیکن ظاہر ہے کہ ہر چلتا پھرتا آدمی ولی اللہ تو نہیں ہے نا. دو دو ٹکڑے ابھی تو گالیاں بکرا تھا, سر پھوڑ دوں گا نا, منہ توڑ دوں گا نا, تو جھوٹا ہے میں نے تیرا چہرہ پڑھ لیا ہے, چل تیرا منہ ہی جھوٹے گا. یہ اس کو ولایت کہاں سے ملے گی؟ ایک میں سمجھانے کے اللہ چاہے تو اس کو بھی توبہ کی توفیق مل جائے, ولایت کے منزلیں طے کر لے وہ, لیکن جنرل بات کر رہا ہوں میں. تو ایسا نہ کہا جائے, بالکل سخت دل آزاری بھی اس میں, اور اس ایک مسلمان پر تہمت ہے. اسلام نے شرعی ثبوت رکھے ہیں, شرعی ثبوت. تو شرعی ثبوت یہ نہیں کہ کوئی چہرہ پڑھ کر کہہ دے کہ یہ جھوٹا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. امیر سنت, ایک اسلام بھائی نے جو نا اپنے گھر کا واقعہ بتایا بچوں کا, کہ بچوں نے آپس میں لڑائی کی. اب دونوں ایک دوسرے کے خلاف جو نا وہ لگا رہے تھے الزام, کہ وہ کہہ رہے اس نے مارا, وہ کہہ رہے اس نے مارا. اور اسلام بھائی نے کہا کہ چلو ایک کام کرو, کہ زبان دکھاؤ کس کی زبان کالی ہے. اب وہ جو جس نے کیا تھا نا, جس نے مارا, تو وہ منہ بند کر گئی, وہ اشارہ کر اس طرح کر کے خیر پتا چل گیا کہ یہی ہے.
اب اس میں کہ کس کی زبان کالی ہے سوال کیا ہے,
اتفاق ہے نا انشاء.
بہرحال اللہ بہتر جانا, بہرحال اس کو تو تاثر تو یہی دیا ہے نا کہ جو جھوٹ جھوٹ بولتا ہے اس کی زبان کالی ہو جاتی ہے. تو گھبرا کر اس نے منہ بند کر دیا, یوں پکڑا گیا. وہ چور میں داڑھی, چور کی داڑھی میں تنکا, کہ جس نے چوری کی ہے دوسرے کی بوری تو اس کی داڑھی میں تنکا. تو اس نے ایک دم ایک نے کیا تو اسی کو پکڑ لیا, تو تنکا تلاش کر رہا ہے, تو ہی چور ہے. یہ کس طرح کی بس وہ ہے مطلب چٹکلے, لیکن اب پتہ نہیں اس طرح کرنا شرن کے ساتھ پڑا نہیں ہے کچھ.
الزام اصل میں اس بنیاد پہ تو نہیں لگایا جا سکتا, کسی کو ملزم تو اس پر نہیں ٹھہرایا جا سکتا. باقی وہی جو ابتدا میں آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ بسا اوقات اگلوانے کے لیے اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں, تو وہ بھی ظاہر ہے کہ ہر ایک کو اس کی اجازت بھی نہیں ہوگی کہ اگلوانے کے لیے اس طرح کی باتیں کریں. وہ تو جو حکومت کی طرف سے قاضی کی طرف سے مقرر افراد ہوں وہی اس طرح کے معاملات کریں گے.
یہ یہاں تک کہ جس سے کہ یہ بھی مطلب ہے کہ کسی نے اب چوری کی, کچھ لوگ ہیں جن پر الزام ہے کہ شاید ان میں سے کسی نے چوری کی ہے, تو وہ میں نمک پڑا ہوا لایا ہوں سب چکو, جس کے چور ہوگا اس کے منہ میں خون نکلے گا. اب چور نفسیات سے گھبرا جائے گا اور نمک کھانے میں ہی نخرے کرے گا, تو اس طرح یہ کہ اس کو پھر اگلوا لیں گے. تو البتہ اگر واقعی سب نے نمک چکا, کسی کے منہ میں خون نکل بھی آیا, تب بھی شرعاً یہ چور نہیں ہے
جب تک وہ خود اقرار نہ کر لے,
یا اقرار کرے یا شرعی گواہ پیش ہوں. یہ یاسین شریف کا جو عمل لکھا ہے چور پکڑنے کا, اس میں بھی لکھا ہے کہ چور پکڑا جائے گا, اس سے ایک عمل ہے, یعنی اس عمل کے اعتبار سے کہ یہ چور ہے, لیکن اس پر حد جاری نہیں ہو سکتی, اس کو چور فائنل نہیں کیا جا سکتا کہ واقعی یہ چور ہے عملیات کے ذریعے. وہ اسلام نے بہت محتاط تو پرفیکٹ انداز رکھا ہے, یا تو چور کہتے میں نے چوری کی ہے, یا یہ کہ شرعی گواہ مل جائیں جنہوں نے چوری کرتے دیکھا ہو. یہاں بھائی یہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ بالکل سچ بول رہا ہے, کر کے وہ اس کو شرعی گواہی قرار دے دیتے ہیں. وہ پتا نہیں کیا کیا کرتے ہیں, دوسروں پر گناہ کا الزام رکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بولو تو بولو فلاں بہت قابل اعتماد, سکہ من قابل اعتماد, بھروسے والے آدمی نے مجھے بتایا کہ فلاں نے یہ گناہ کیا یا جھوٹ بولا یا گالی بکی سو اینڈ سو. وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے وہ بولیں گے بہت, تو واقعی وہ سکہ جو ہے قابل اعتماد, اس نے جس کو قرار دیا ہے اس کو پوچھو کہ اچھا بھائی تم نے دیکھا جو گناہ کرتے, تو تو وہ بھی بولے گا میں نے سنا ہے. اب وہ دھڑام سے عمارت گر گئی الزام کی. تو یوں تہمتیں بڑی آج کل ثابت ہو رہی ہیں اور دبا دب خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں. اس میں علم دین سے دوری کی وجہ سے, علماء سے دوری کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا وہ اس چوری کے تعلق سے ایک حدیث پاک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ مسروق انہ ہو, یعنی وہ شخص جس کا مال چوری ہوا تو مت میں رہے گا یہاں تک کہ وہ چور سے بڑا مجرم بن جائے گا. جس کو چور بناتے پھرتے ہیں تو یہ اگر بغیر شریف ثبوت کے کسی کو چور بنائیں گے نا تو پھر گئے کام سے. بلکہ جس کا چور ثابت ہو جانا اس میں بھی بہار شریف نے محتاط جملے لکھے اس کے تعلق سے, اس کو کس طرح مطلب چور قرار دینا ہے. یہ جملے یاد نہیں ہے مجھے لیکن محتاط جملے لکھے. یار اسلام میں مومن کی عزت کا بڑا اہتمام ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کعبہ مسلمان کی عزت, مومن کی حرمت تیری حرمت سے تیری عزت سے بڑھ کر ہے. ادھر تو جس کو چاہے ہم لوگ اٹھا کے ڈیگریڈ کر دیتے ہیں, کسی کو چور بنا دیتے ہیں, کسی کو خائن بنا دیتے ہیں, کسی کو جو سمجھ میں آتا ہم بنا رہے ہوتے ہیں. وہ ہو یا نہ ہو ہم تو بن رہے ہیں نا گناہگار. زبان کی احتیاط نہیں ہے, دماغ کی احتیاط نہیں ہے, سوچوں کی احتیاط نہیں ہے, بولنے کی احتیاط نہیں ہے. جو منہ میں آیا منہ بس پھٹ پڑے اور سامنے والے کا بالکل وہ دل توڑ کے رکھ دیا, اس کو بے عزت کر کے رکھ دیا, ذلیل کر کے رکھ دیا. اللہ پاک دنیا اور آخرت کی ذلت سے ہم سب کو بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا تو نے چوری کی؟ اس نے جھٹ کا ہرگز ایسا نہیں, اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ پر ایمان لایا اور میں نے اپنی آنکھوں کو جھٹ لایا. یہ امام احمد, بخاری, مسلم, نسائی اور ابن ماجہ سب نے یہ, ان محدثین نے بڑے بڑے نے اس کو روایت کیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بواسطہ ابو ہریرہ کی روایت ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا پھر بھی جب اس نے کہا خدا کی قسم میں ایسا نہیں کیا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ٹھیک ہے, میری آنکھوں نے, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, نہ میں اللہ پر ایمان لایا, میں اللہ سے ڈرتا ہوں نا کہ میں میری آنکھوں نے دھوکا کھایا. اتنا ہی احتیاط ہمارے یہاں تو بس. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور اسلام بھائی آپ کی خدمت میں سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سید عبد القدیر عطاری کیماری ڈسٹرکٹ سے عرض گزار ہوں. پیارے بابا جان آپ سے عرض یہ ہے کہ اس طرح کہنا کیسا کہ زندگی تو بس ایک جھوٹ کا نام ہے.
توبہ استغفر اللہ, زندگی جھوٹ کا نام ہے. لفظ جھوٹ تو نہیں البتہ قرآن کریم میں وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب, اور نہیں اس دنیا کی زندگی مگر کھیل کود, متاع الغرور بھی کہا گیا دنیا کو. لفظ جھوٹ نہیں پڑا. اب یہاں جھوٹ کہنے والے کی کیا مراد ہے وہ الگ, اور یہاں دنیا کون سی دنیا اس سے مراد ہے یہ پھر اس کی الگ وہ تفسیر. دنیا میں اولیاء کرام بھی ہیں, انبیاء کرام بھی تشریف لے آئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 63 سال دنیا کو اپنے فیض و برکت سے ظاہری طور پر نوازا, جلوے بکھیرے چاروں طرف. تو یہ وہ دنیا نہیں ہے نا کہ جو جس کی مذمت کی گئی ہے جو انبیاء کرام نے گزاری زندگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی 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 ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی. امیان سنت کے بارے میں میرا یہ سوال ہے آپ کا پسندیدہ پھل اور کھانا کون سا ہے؟
اللہ اللہ میرا پسندیدہ پھل اور کھانا یہ دینی سوال تو نہیں ہے یہ شرعی مسئلہ بھی نہیں ہے. اللہ کی نعمتیں ہیں پھل مختلف پھل کھا لیتا ہوں. ایک پھل ہی ایک چیز تو عام طور پر کسی کو بھی ایسا نہیں ہوگا کہ صرف ایک پھل کھاتا ہوں ایک طرح کا. مختلف پھل کھائے جاتے ہیں اسی طرح مختلف ڈشیں کھائی جاتی ہیں. ایک طرح کا روز کھانا کھائے گا تو جی بھر جائے گا اس لیے بدل بدل کر آدمی کھانا کھاتا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں پسندیدہ ہوتی ہیں تو وہ اسکرین پر بتائی نہیں جا سکتی خصوصاً میرے جیسا بتائے گا تو پھر وہ کیا کا کیا ہو جاتا ہے. ایک پرانی بات ہے کہ مہمان آئے تھے میرے پاس پنجاب سے میں نے ان کو آئس کریم کھلائی. ارے اللہ کے بندوں نے جو اڑائی ہے آئس کریم کھانا الیاس کی سنت ہے. آپ گئے نا کام سے اب میں ان کو مطلب یعنی کہ ڈانٹ پلاتا آئس کریم کھلاتا اور ڈانٹ پلاتا تو کیا یہ کہتا ہے کہ ڈانٹ پلانا بھی سنت ہے الیاس کی؟ یا کچھ نہ کھلاتا نہ کھلاتا نہ پلاتا پر کھلانا نہ کھلانا نہ پلانا یہ الیاس کی سنت ہے تو بھی یہ کہ آئس کریم سنت بن گئی یار میری. تو یوں مطلب آندھی چلتی ہے بعض اوقات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایتھنز گریس سے نگران شورا اور رکن شورا عبدالحبیب بھائی بھی آج کے مدین مذاکرے میں ماشاءاللہ شامل ہیں. اسلامی بھائی بھی ہیں یورپ سے
ماشاءاللہ گریس ایتھنز ویلکم ماشاءاللہ. اب پتہ نہیں گریس والے انگلش تو پاکستانی ہندوستانی اس طرح یہ مکس ہوں گے سائیں بھائی ہو سکتا ہے کچھ مقامی بھی ہوں گے اس میں ماشاءاللہ. سب مدنی قافلے میں ہر مہینے تین دن سفر کیا کریں اور خوب دعوت اسلامی کا دینی کام کریں سنتوں کی دھوم دھام کریں نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریں ہر روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر کھانے پر کریں اور ہر مہینے پہلی تاریخ کو جمع کروائیں پھر دیکھو آپ کے گریس میں کیسا سنت و بھرا سما ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال آیا ہے سوشل میڈیا پر کہ شرٹ یا قمیض کے بٹن اگر کھلے ہوئے ہوں تو نماز کا کیا حکم ہے؟
اب اتنے بٹن کھلے ہوں جس سے سینہ نظر آئے
اس میں دو طرح کی آرا ہیں. ایک تو یہ کہ اگر سینے کا اکثر حصہ نظر آتا ہے تو یہ نماز کو مکروہ کر دے گا. دوسرا یہ کہ عرف کے مطابق عرف سے زیادہ یہ کھلا ہوا ہو تو بھی نماز کے اندر کراہت آتی ہے. فقط ایک آدھا بٹن جو اوپر کھلا ہوتا ہے اور لوگ جو ہنسلی کی ہڈی نظر آ رہی ہوتی ہے جو حصہ ہے اس سے بھی سمجھتے ہیں کہ نماز کراہت آتی ہے تو ایسا نہیں ہے.
خلاف معتاد ہو بھی کھلا ہوا تب بھی وہ تحریمی مکرہ تحریم عادت کے خلاف تھوڑا دو تین بٹن جیسے کھل گئے سینہ کھلا ہونا باہر صرف یہ لکھا ہے
جی.
مکرہ تحریمی لیکن تھوڑا حصہ کھلتا ہے اس سے
یہ جو ایک آدھا بٹن عام طور پہ کھلا ہوتا ہے
گرمی ہوتی ہے ٹوپا لگتا ہے
اس میں کوئی حرج
ٹھنڈا لگتا ہے تو بھی کھول دیتے ہیں
جی.
ایک آدھ بٹن.
وعلیکم ورحمۃ اللہ. نگرانی شورا موجود ہیں وہاں پر گریس کے اسلام بینک کے علاوہ یورپ کے ذمہ داران کا مدنی مشورہ ہے. یو کے والے اسلام بینک بھی وہاں پر شریک ہیں.
ماشاءاللہ
رحمتہ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
Dear Amir al-Sunnat, we have a few questions on behalf of Madani Channel English. The first question that we have is, what can I do to love the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alayhi wa sallam more than anything else? سوال یہ ہے کہ میں ایسے کون سے اعمال کروں کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہو جائے.
سبحان اللہ, درود شریف بھی کثرت کریں, سیرت پاک کا مطالعہ کرتے رہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں یعنی عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں تو انشاءاللہ اس طرح ذہن بنتا چلا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
یہ نگران شورا جہاں پر ہیں یہاں انشاءاللہ سب جل یو کے یورپ کے اسلام میں انشاءاللہ مختلف کورسز کے لیے امید ہے کہ محرم الحرام کے جو مدنی مذاکرے ہیں اس میں یہ انشاءاللہ الکریم کراچی آئیں گے
انشاءاللہ. ویلکم, ضرور تشریف لائیں.
مدینہ چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, اور ہفتے الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں. اس ہفتے کا جو رسالہ ہے آئیے سنتے ہیں کون سا رسالہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا اللہ پاک, جو کہ 21 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے وضو کے بارے میں سوال جواب پڑھ یا سن لے اسے ظاہری پاکیزگی کے ساتھ باطنی پاکی نصیب فرما اور اسے بے حساب بخش دے, آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ ارسالے میں پڑھ سکیں گے, کیا نہانے کے بعد وضو کرنا جہالت ہے؟ مصنوعی وگ میں وضو اور غسل کا کیا حکم ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کا وضو سونے سے بھی نہیں ٹوٹتا اور وضو ہونے نہ ہونے میں شک ہو تو کیا کریں, اس حوالے سے اور بھی بہت کچھ ارسالے میں آپ پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ یہ اردو زبان میں رسالہ 21 صفحات پر مشتمل ہے اور یہ رسالہ 20 روپے ہدیے میں مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں پڑھا جا سکتا ہے, جس میں انگلش, فرینچ, بنگلہ, ہندی, سندھی, پشتو اور رومن اردو شامل ہے. اس کے ساتھ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے آپ فری ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے اس رسالے کو خرید کر تقسیم کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کو آرڈر بک کروا سکتے ہیں, اور اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0313-1139-278. میٹھے اسلامی بھائیوں, پچھلے ہفتے جو رسالہ امیر اہل سنت کی طرف سے پڑھنے کے لیے دیا گیا تھا, صحابہ کی باتیں, آئیے پاکستان اور بیرون ملک سے جو اسلامی بھائیوں نے پڑھا ہے ان کی تعداد ہم تک پہنچی ہے, آئیے سنتے ہیں. پاکستان میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 15,25,482. اسلامی بہنوں کی تعداد 8,68,244. اور اوورسیز اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,54,319. اوورسیز اسلامی بہنوں کی تعداد 1,49,407. ٹوٹل تعداد 26,97,452. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین, جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا رب مصطفی عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم, آج کے مدنی مذاکرے میں جتنے ہمارے ساتھ شرکا ہیں اے اللہ, اور ہم نے جو مدنی مذاکرے میں شرکت کی اس کا ثواب سب سے پہلے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہم پیش کرتے ہیں. اے اللہ قبول فرما لے. اے اللہ تمام صحابہ اور اہل بیت, تابعین, تبع تابعین, اولیاء کاملین, علماء عاملین کے درباروں میں نظر کرتے قبول فرما, درجہ بدرجہ تمام کے درجات میں بلندی عطا فرما. اے اللہ جملہ مرحومین کو پیش کرتے ہیں, سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے مفتی دعوت اسلامی, ہمارے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ, حاجی زمزم رحمۃ اللہ علیہ, اور ہمشیران امیر اہل سنت کو پیش کرتے ہیں. اے اللہ سب کو مغفرت کاملہ سے نواز دے. اے مالک آج کی حاضری ہماری قبول فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. اے کریم گناہوں کی عادت چھٹ جائے, نیکیوں کی عادت مل جائے. اے اللہ ہم سب کو اے اللہ گناہوں سے نفرت اور گھن عطا فرما. اے پروردگار عالم سچی توبہ نصیب فرما. جو عیسائی بھائی لاہور میں جمع ہو کر, کے پی کے میں جمع ہو کر, بیرون ملک جمع ہو کر, اور فیس بک اور دیگر سوشل پیجز پر ہمارے ساتھ اس وقت دعا میں شریک ہیں, اے اللہ ان میں جتنے بیمار ہیں شفا دے دے, مقروض ہیں قرضوں سے نجات دے دے, بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما. حاضرین اور ناظرین کی جائز مرادوں پر رحمت کی نگاہ فرما دے. اے اللہ مغفرت سے نواز دے, اور اے اللہ ہمیں جلدی اپنے گھر کا حج نصیب فرما. اے اللہ ہمیں عرفات کے نظارے دکھا دے, عرفات کا قیام ہمارا مقدر کر دے. اے اللہ منا کے خیمے دکھا دے. اے کریم ہمیں مزدلفہ کا وقوف نصیب فرما اور مدینے پہنچا دے. اے اللہ نبی پاک کے روضے پر صلاۃ السلام پڑھنا مقدر فرما دے. اللہ ہمیں حاجی بنا دے, مدینے کا زائر بنا دے, اور اے اللہ ہماری ساری یہ مرادیں اپنے دربار میں قبول فرما لے. یا رب محمد
میری تقدیر جگا دے صحرائے مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے کوچے میں بنا دے
بنا دے
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو ناظرین سے سوالات کیے جاتے ہیں پچھلی مرتبہ جو سوالات کیے تھے ان کے جوابات اور آئندہ کے لیے سوالات پیش کیے جا رہے ہیں. پہلا سوال تھا جمعے کی ایک نیکی کتنی نیکیوں کے برابر ہے؟ جواب 70 نیکیوں کے برابر. فقہ میں امام احمد بن حنبل کے پیروکاروں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب حملی. سوال نمبر 3، ان بزرگ کا نام بتائیے جن کے بارے میں کسی نے بتایا کہ میں ان کے ساتھ 30 سال تک رہا مگر کبھی ان سے حکمران تقدیر ہونے کا تذکرہ نہیں سنا. ان بزرگ کا نام ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات میں جنہوں نے جوابات دیے ان میں عبد الرؤف، میاں والی، ام معاذ، اتاریہ پنڈی، محمد تقی حیدرآباد، بنت محبوب عالم وادی سون، محمد صادق اتاری عرب شریف، بنت عبد القیوم ٹنڈو جام اور فرحان اتاری کراچی. ان خوش نصیبوں میں جن کا نام آیا ہے جن کو 12 ماہ فیضان مدینہ، ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی اور ان کا نام ہے محمد صادق اتاری عرب شریف. ماشاءاللہ انہوں نے درست جوابات جنہوں نے دیے تھے ان میں سے قرآن دازی میں ان کا نام آیا ہے. یاد رکھیے کہ جب بھی آپ جوابات دیں تو اپنا نام لکھیں، اپنا نام، اور اگر کوئی اسلامی بہن ہے
تو وہ بنتے اپنے والد کے نام کے ساتھ اس کا جواب پیش کریں. آئندہ کے لیے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ سوالات بھی آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں اور اس کے جوابات ضرور عطا فرمائیں. پہلا سوال یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں کس وقت کے خوابوں کو سچا فرمایا گیا, کون سا وقت ہے وہ جس میں خوابوں کو سچا فرمایا گیا. دوسرا سوال, جس چیز کے بارے میں برا گمان پیدا ہو وہ کر گزرے, یہ کس چیز کا علاج ہے. اور تیسرا سوال, اونٹ کی سواری کرنا یہ کس کی سنت ہے. اس کے جوابات آپ نے دینے ہیں انشاءاللہ, درست جوابات دینے والوں کے نام پیش کیے جائیں گے, تو اس میں قرآن اندازی کی جائے گی 12 ناموں میں یا جتنے نام پیش کیے جاتے ہیں ان میں جن کا نام آئے گا انشاءاللہ ان کو 12 ماہ ماہنامہ فیضان مدینہ پیش کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اے مدینے کے تاجدار تجھے
بحمدك لا اله الا انت استغفرك
واتوب اليك ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا اله الا الله محمد رسول
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی